आप में से तकरीबन आधे से ज्यादा नए हैं, इसलिए बेहतर तो ये था कि हम अपना टॉपिक चेंज कर देते, लेकिन फिर ये कब मुकम्मल होगा, इस वजह से एक इतवार की आपको कुर्बानी देना। ये लफ्ज़ कुर्बानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आज के मसाइल बीच से मिले और समझ में ना आए, तो आप ये समझें कि मसाइल हमेशा ही ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते हैं तो आइंदा आने का क्या फायदा। ये फैसला आप उस क्लास के बाद कीजिएगा जिसमें कोई नई बात शुरू की जाए और फिर भी मैं उसको न समझा पाऊं। अब हम उस मंजिल पर आ गए हैं जहां खुम्स की नहीं, इस क्लास के लिए नहीं है। अब हम उस मंजिल पर आ गए हैं कि जहां हमें खुम्स के उन मुतफर्रिक मसाइल को जब तक बयान किए गए हैं जोड़कर खुम्स के तरीकेकार पर गुफ्तगू करना है, लेकिन अभी एक आखिरी बात रह गई, आखिरी से मतलब तमहीदी मसाइल आखिरी चीज रह गई है। बहुत सरसरी मैं उन लोगों के लिए कि जो पहली दफा हैं ये बता दूं कि अब तक हमारी ये बात हो चुकी है कि किन चीजों के खुम्स वाजिब होता है, और ये बात हो चुकी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, ये 12 थी जिन्हें इस्लाम ने खुम्स से एग्जेम्प्ट किया। यानी उसूलन तो इन चीजों पे खुम्स होना चाहिए, लेकिन एक सहूलत, एक रियायत, एक फैसिलिटी हमें ये मिली है कि हमें उसके खुम्स से एग्जेम्प्ट किया गया। मसलन महर की रकम सारा साल बगैर इस्तेमाल की अगर एक औरत के पास मौजूद रहे तो उसूल के एतबार से अब इसमें खुम्स आ गया, लेकिन इसे खुम्स से एग्जेम्प्ट किया गया है कयामत तक के लिए। या ये सबसे पहली चीज थी जो बयान हुई 12 में, और आखिरी चीज 12वीं, घर में हर वक्त मौजूद रहने वाली जरूरी चीज, ऐसी चीजें कि जिनका घर में हर वक्त रहना जरूरी है। यानी अगर वो आपके घर में न निकले तो लोग आप ही को बुरा कहेंगे कि इतनी जरूरी चीज तुम्हारे घर में नहीं थी। इसकी एक मिसाल मैंने दी थी कि मसलन पेन किलर, अब सारा साल आपके पास के पेन किलर पड़ा रहा, जरूरत नहीं रही इसके इस्तेमाल की, तो एक साल के बाद इसका खुम्स होना चाहिए। ये चीज बगैर इस्तेमाल सारा साल आपके पास पड़ी रही, लेकिन इसका खुम्स एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब ये पेन किलर इतनी छोटी चीज है कि इस एग्जेम्पशन से आपको ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं हुआ, 5 सेंट 10 सेंट का फायदा हुआ, लेकिन ये खाली पेन किलर तो थोड़ी, इसमें मैंने मिसाल दी थी डिनर सेट, इसमें मिसाल दी थी एक एक्स्ट्रा बेड, कि अगर आपके घर में मेहमान आते हैं और अचानक कोई मेहमान आ गया और आपने कहा कि एक बेड, एक ब्लैंकेट, एक पिलो मेरे पास नहीं, चुनाचे इधर फोन किया उधर फोन किया, गुलाम हैदर साहब को खड़खड़ाया, इनको खड़खड़ाया, उनको खड़खड़ाया कि कहीं से इंतजाम कीजिए, सेंटर में है कि नहीं, लोग हैरत करेंगे, शायद करें, इसलिए कि मुझे अभी मेलबर्न का माहौल नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में लोग हैरत करेंगे। हाँ, एकदम से 10-15-20-50 मेहमान एक साथ आ गए, 8-10 आ गए, और आपने इधर उधर कॉन्टेक्ट किए कि भाई 2-4 कम्बल दे दो, 2-4 तकिए दे दो, तो लोग कहेंगे सही है, ये ढूंढना चाहिए, लेकिन एक मेहमान को एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वो चीजें हैं कि एक बेड, एक ब्लैंकेट, एक पिलो, एक डिनर सेट, हो सकता है कि जब आपने खरीदा वहां से लेके पूरा साल गुजर गया, इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी, और अच्छी खासी रकम बनी, 500-700 हजार डॉलर, फिर भी ये खुम्स से एग्जेम्प्ट। लेकिन यही मसाला बयान करते करते मैं एक जुमला कह गया था, उस पर गौर कीजिएगा कि ये जो उसूल है कि खुम्स से एग्जेम्प्टेड चीजों में वो चीज शामिल है कि जिसकी हर घर में किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है, और कभी ये भी हो सकता है कि सारा साल गुजर जाए और जरूरत न पड़े, लेकिन इसका ताल्लुक माहौल से है। अब जैसे मैंने मिसाल दी कि हमारे यहां पाकिस्तान में या हिंदुस्तान एक आध मेहमान के लिए एक एक्स्ट्रा चीज होना जरूरी समझा जाता है, फर्क की कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज के अपने मुसलमान माहौल में भी अब मेहमान एक ऐसी चीज समझा जाए कि हर आदमी उसको वेलकम करने के लिए तैयार ना हो, ऐसा माहौल बन जाए कि अगर कोई मेहमान आपके यहाँ बगैर इत्तला के आ रहा है या इत्तला करके भी आ रहा है तो लोग उसको घरों में नहीं रखते हैं, तो वहां ये वाला एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा। मजीद इसकी वजाहत गुज़श्ता तकरीर के नोट्स में और उसके कैसेट में मिल जाएगी। लेकिन जो मसला बयान हुआ वो ये है कि इस तरह से 10 और चीजें जिन्हें एग्जेम्प्ट किया गया। पुरानी चीज को मैंने इतना ज्यादा रिपीट क्यों किया, इसकी एक वजह थी, वो ये थी कि इससे रिलेटेड ये आखिरी जो चीज थी 12 खुम्स से एग्जेम्प्टेड चीजों में 12 वो जरूरी चीजें जो हर घर में होनी चाहिए और हैं, पूरा साल गुजर गया उसको यूज नहीं किया फिर भी उसका खुम्स माफ है। लेकिन फिर वही बात कि चूंकि मजमे की अक्सरियत नई तो फिर कुछ पुरानी मिसालें देने को दिल चाह रहा है, लेकिन मैं बहरहाल टाइम की कमी को महसूस कर रहा हूं। एक तरफ शरीयत खुम्स के बारे में इतनी स्ट्रिक्ट कि अगर आपके पास परफ्यूम की बोतल में थोड़ा सा परफ्यूम आखिर में बचा है तो उसका भी खुम्स देना वाजिब, और अगर आपके पास माचिस की एक गिबिया भी एक्स्ट्रा घर में पड़ी है जो साल भर तक रही उसका भी खुम्स देना वाजिब, और एक जानब एक एक्स्ट्रा पेयर सॉक्स का या मोजों का आपके घर में बगैर इस्तेमाल के रहा तो इसका खुम्स देना वाजिब। ये सारी चीजें आ चुकी है। और एक तरफ हक्का ये कि आपने कोई कॉपी कोई डायरी कोई मैगजीन कोई किताब खरीद के घर में डाल दी, पढ़ने का मौका नहीं मिला, साल भर के बाद उसका खुम्स भी वाजिब। एक मैगजीन एक छोटी सी किताब एक डायरी एक कैलेंडर, दूसरी जानब एक तरफ इतनी छोटी छोटी चीजों पर खुम्स का उसूल चला। उसूल वही कि पूरा साल बगैर इस्तेमाल के आपके पास रहे, और ये डिटेल आ चुकी है कि अगर किताब का एक पेज हम पढ़ लें और बुक का एक पेज पढ़ लें इसको रिपीट नहीं करना। दूसरी जानिब ये कहा कि हाँ अगर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनका हर घर में हर वक्त होना जरूरी है, वो अगर आपके पास भले बगैर साल पूरे साल बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कुमत नहीं। आइए आइए अच्छा तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के इलाकों में तो जब मॉनिटर आते हैं तो पूरा कमरा एक मरतबा डर जाता है ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब आइए इसके अंदर जो बातें मैंने कही ना इसमें एक दो मिसालें मुझे आज नहीं देना है, नहीं इसलिए देना है वैसे तो एक उसूल एक रूल एक फार्मूला बता दिया हर चीज उसमें कवर हो गई, लेकिन कुछ चीजें खास तौर पर पिन पॉइंट करके इसलिए मेंशन करना है कि मसला सुनने के बाद भी बहुत से लोगों के जहन उधर क्लिक नहीं करते। अच्छा अब नई मिसालें, ये जो बात अभी गुजरी इसमें मेहमान से रिलेटेड कुछ आइटम गुजरे जिनके खुम्स माफ हैं, कुछ दवाइयां गुजरी, हो सकता है कि इसके अंदर ये फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ये भी आ जाए, थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्यूज का तार और कुछ एक्स्ट्रा बल्ब ये सब भी आ जाए। अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कुछ उन चीजों का कि जिसमें से एक आध मिसाल मैंने लास्ट टाइम दे दी थी, एक आध मिसाल आज देना, वो ये कि अगर हमारे घर में कुरान एक से ज्यादा हो तो बतुल अवाम या दुआओं की किताब एक से ज्यादा हो, और गुलाम हैदर भाई हैं और अलमदार साहब हैं कसीदों की और शेर व शायरी की किताबें एक से ज्यादा हो, यदि सेंटर में कभी भी जरूरत पड़ सकती जब बहुत पढ़ने वाले हों तो मौका नहीं मिलता, जब कोई ना हो तो इन्हीं को जिम्मेदारी संभालना, तो ये कसीदे वसीदों की किताबें मरथियों की किताब इसी में सब में कैसेट भी आ रहे हैं ऑडियो प्लस वीडियो, चाहे वो दुनियावी हों चाहे वो मजलिस और मातम और नोहे और मरथिये की हों, लेकिन अभी इस दायरे को हम और वसी करते हैं, सिच देगा या तुरबत या मोहर जो भी कहिए, जाए नमाज ताकीबात नमाज की किताबें तस्बीह, और फिर एक चीज इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन यहां तक बात आ गई उसका भी नाम ले लूं कफन। ये अब अगर किसी घर में एक से ज्यादा है तो इनके खुम्स का मसला, अगर किसी के पास दो जा नमाजें अगर किसी के घर में दो सिजदगाहें अगर किसी के घर में दो तस्बीह اس کا مسئلہ. اچھا کفن اس لیے میں نے کہہ دیا کہ لوگ جب ایران عراق یا سعودی عرب جاتے ہیں تو جو مذہبی تبرکات خریدے جاتے ہیں اس میں کفن بھی انہی کے ساتھ شامل ہے. یعنی تصویر لیتے ہیں لوگ, فشبگا لیتے ہیں لوگ, تو کفن بھی لیتے ہیں. تو کفن کا مسئلہ ان سے ذرا الگ ہے. کفن تو وہ چیز ہے کہ اگر گھر میں صرف ایک کفن اور ایک سال گزر گیا اس کے استعمال کے بغیر تو اس کا خمس دینا واجب, اس لیے کہ کفن ایگزمپٹڈ چیزوں میں نہیں. بارہویں چیز نہیں ہے کفن. کفن ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے اور لوگ کہیں کہ کفن لاؤ, وہ کہے کہ میرے گھر میں کوئی کفن نہیں, تو لوگ حیران ہو جائیں کہ کفن جیسی ضروری چیز تم نے نہیں رکھی. کوئی حیران نہیں ہوگا, بلکہ کربلا کا اور نجف کا کفن نہ ہو, اپنی مارکیٹ سے خریدا ہو, تو بعض بڑی بوڑھیاں تو اس سے برا مانیں گی کہ کیا لو اسے گھر میں لا کے رکھ لیے. خصوصاً میرے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے ہے, وہاں تو یقیناً کفن کا گھر میں ہونا برا مانا جائے گا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ شہید دست غیب شیرازی کی یہ کتاب قبر کے بارے میں میری زیر نگرانی چھپی تھی اور اتنی زیادہ مجھے بڑی بوڑھی عورتوں کی شریعت کی ڈیٹیل نہیں پتا تھی, تو اس کے اوپر قبرستان کی تصویر ہم نے چھاپ دی تھی کہ موضوع اس کا قبر. ارے جو خرید کے لے گئے انہوں نے کہا کہ ہماری ماں اور دادیوں نے کتاب گھر سے سکھوا دی, بڑی مشکل سے اگر کمپرومائز ہوا تو اس پر کس کا ٹائٹل پھر جو بچے بھی گھر کے اندر ہیں یہاں قبر کی تصویر لے کے آ رہے ہیں. تو خیر وہ کربلا اور نجف کی وجہ سے ایک آدھ کفن تو گھر میں چل جاتا ہے. تو کفن خلاصہ یہ ہے کہ کفن پین کلر کی طرح سے یا مثلا ایکسٹرا بلب کی طرح سے یا ایکسٹرا ڈنر سیٹ کی طرح سے ویسا آئٹم نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ گھر میں ہونا چاہیے. تو کفن تو اگر ایک بھی ہو اور سال بھر استعمال نہیں ہوا تو اس کا خمس دینا واجب. اور چونکہ یہ مسئلہ نہ صرف یہ کہ اہم ہے بلکہ میرا اپنا ساری دنیا کا ایکسپیرینس ہے, وہ یہ کہ ریگولر خمس دینے والے بھی کفن جیسے چھوٹے سے آئٹم کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو خمس نہیں دیتا اس کی بات الگ ہے, دینے والا ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اسے بھی شامل کرنا ہے خمس کے آئٹم. اس لیے مسئلے کو ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر کفن پہ خمس نہیں دیا گیا اور کفن استعمال میں آ گیا تو ان سم ایکسٹریم کیسز یہاں تک واجب ہے کہ قبر کو کھودنا پڑے گا, میت کو نکال کر اس کے کفن کو چینج کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو آج کل اب اس کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ خمس کا مسئلہ یہ ہے کہ کفن پہ خمس واجب ہو گیا. تو یا تو مشتہد کے وکیل سے اس کی اجازت لو ورنہ کفن چینج کرو. تو پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ مشتہد یا اس کا وکیل میلوں تک نہیں ملتا تھا اور کانٹیکٹ کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا, تو یہ مسئلہ اس وقت تو بہت اہم تھا. تو دوسرا الٹرنیٹ یہی ہے کہ قبر کھودو اور کفن چینج کرو. البتہ یہ اتنے دن تک ہے جب تک کہ میت خراب ہونا نہ شروع ہوئی. لیکن آج کل چونکہ مشتہد یا ان کے وکیل بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں, ڈائریکٹ بات نہ ہو تو کم از کم ٹیلی فون اور ای میل کے ذریعے, اس لیے اس مسئلے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن مسئلہ اپنی جگہ ہے ویٹس ہے کہ کفن کا اگر خمس نہیں دیا گیا اور مرنے والے کو اس کے اندر ریپ کر کے یا لپیٹ کے دفن کر دیا گیا تو سم کیسز قبر کھود کر کفن کو چینج کرنا واجب. اچھا کفن کے بعد ذرا زیادہ اس لیے ہو گئی کہ میں نے کہا نا کہ ریگولر خمس دینے والے بھی اس پر توجہ نہیں دیتے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز اور ہے, وہ غالباً آپ حضرات خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے, میں خالی ایک گائیڈ لائن دے دوں کہ یورپ اور امریکہ میں قبر بھی ایک بہت ایکسپینسو آئٹم ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ اپنی زندگی ہی میں لون پر یا تھوڑا تھوڑا پیمنٹ کر کے قبر خرید کے اپنے لیے رکھتے ہیں. انگلینڈ میں تو بعض اوقات 5,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے جو تقریباً 12-13,000 ڈالر ہو گیا, تو پہلے سے خرید کے رکھتے ہیں, تو اس میں بھی خمس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک سال تک قبر استعمال نہیں ہوئی تو اس کا خمس دینا واجب, ورنہ اس قبر میں مردہ دفن کرنا جائز نہیں رہے گا. اچھا خیر یہ تو چیزیں بھی ضروری تھیں لیکن ذرا یہ ترتیب سے ہٹ کے آ گئے. آئیے واپس اپنے سیکوینس پہ چلیں کہ سجدگا تسبیح جانماز اس کا مسئلہ. پچھلی دفعہ آیا تھا کہ ایک قرآن اور ایک تحفۃ العوام یا مفاتی ایگزمپٹڈ ہے، وہ بھی خاص قرآن کے لیے، کوئی مسئلہ شریعت نے نہیں بتایا، وہ آ گیا بارہویں چیز میں کہ ضروری چیزوں میں قرآن ابھی تک ہمارے یہاں ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، ہر گھر میں قرآن کا ہونا، یعنی ایسے گھر بھی کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں کبھی قرآن کی سارا سال ضرورت نہ پڑے، پھر بھی اگر کبھی وقت پڑے اور ہم کہیں ذرا قرآن لائیے، وہ کہیں کہ مولانا میرے گھر میں کوئی قرآن نہیں، تو ہمیں بھی حیرت ہوگی، اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی. ایک قرآن. اسی طرح سے ایک جائے نماز، ایک تسبیح اور ایک سجدہ. جس گھر میں نماز نہیں بھی ہوتی، اگر مسلمان کا گھر ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ ہونا ضروری ہے. لیکن کربلا جانے والوں کا ایک تجربہ ہے، ندیم صاحب آج نہیں آئے، وہ غالباً سب سے آخری زیارت انہوں نے کی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی گیا. اچھا خیر، تو اب یہ کربلا لوگ جاتے ہیں تو ایک بہترین موقع، آج اتفاق سے جو محفل ہے اس میں تھوڑا سا خاک شفا کا تذکرہ آنے والا ہے، کیونکہ اس کائنات میں پہلی ہستی چوتھے امام کی تھی جنہوں نے کربلا کی مٹی کو بطور سجدگاہ استعمال کیا. خیر یہ مجلس کی بات ہے، وہاں سن لیجیے گا. تو کربلا جو لوگ جاتے ہیں تو ایک موقع غنیمت سمجھتے ہیں، تو زندگی میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اگر پتہ نہیں کب آنے کا موقع ملے تو ایک سجدگاہ کوئی نہیں خریدتا، 10, 15, 20, 25, 50 جیسے حالات ہوں، جیسا موقع. اب وہ لے کے آ گئے، کچھ تقسیم کر دیے، کچھ گھر میں موجود. یہی تسبیح کا مسئلہ ہے، یہی جانماز کا مسئلہ. تو اگر آدمی نماز میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو وہ استعمال کی وجہ سے ایگزمپٹڈ ہوگی، لیکن جو تسبیح یا جو جا نماز یا جو سجدہ استعمال نہیں ہو رہی اس کا خمس بھی واجب، سوائے یا انلیس یہ کہ وہ 12 آئٹم میں چلا جائے. جیسے اب جو پچھلی تقریب میں تھے ان کی سمجھ میں سب بات آ رہی ہوگی، جو پوری اور ٹینشن دے رہے ہیں تھوڑا بہت وہ بھی آج کی بات سمجھیں گے، باقی لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو چھوڑ دوں. تو ایک تسبیح اور ایک سجدہ تو خم سے اس لیے ایگزمپٹ ہے کہ استعمال ہو رہی ہے، دوسری تسبیح اور دوسری سجدہ وہ بھی تقریباً ہر گھر میں ہونا چاہیے، کہ اگر مہمان آ گئے اور آپ نے کہا کہ بھائی ایک ہی سجدہ ہے تو باری باری سب لوگ نماز پڑھیں، اور 10-15 آدمی ہیں تو پتہ چلا کہ نماز قضا ہونے تک سب کی نمازیں چل رہی ہیں. اور ہسٹری میں اب دیکھیے مسائل فقہ میں بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہسٹری میں یہ لکھا بھی کہ نویں امام کے زمانے تک جب ظلم پہنچے تھے تو حالت یہ ہو گئی تھی، دسویں امام متوکل کا زمانہ، کہ مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم میں خالی عورتیں رہ گئیں، کام ہے کیا ویسے بیٹھیں گے؟ اچھا محلہ بنی ہاشم میں خالی عورتیں رہ گئیں. یہ ہر جگہ مظالم اور جنگوں کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے. عراق میں جائیے، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مرد تو نظر ہی نہیں آتا، خصوصیت کے ساتھ جو 18 سال سے 35 سال کا ایج گروپ. عراق ایران جنگ میں ایران اس کثرت سے شہادتیں ہوئی، اور 1400 سال پہلے جب پیغمبر نے ایک سے زیادہ شادیوں کو ذرا انکریج کیا تھا، بدر و احد کی لڑائی میں مرد شہید ہو گئے تھے تو عورتیں بڑھ گئیں. تو خیر بنی ہاشم پر جو مظالم ہوئے اسپیشلی چوتھے امام سے لے کے نویں امام تک، اس کے نتیجے میں عورتیں بہت بڑھ گئیں، اور مردوں کے نہ ہونے کی وجہ سے خالی ان کی تعداد نہیں بڑھی تھی، ان کی غربت بھی بہت بڑھ گئی تھی، کہ زمانے میں عورتوں کا گھر سے نکل کے کام کرنا رائج نہیں تھا. تو یہ ہسٹری کا جملہ ہے کہ متوکل کے زمانے تک، جو دسویں امام کا زمانہ بنتا ہے، جو ماہ رجب میں دسویں امام کی ولادت بھی تھی اور شہادت بھی، حالت یہ تھی کہ بنی ہاشم کے پورے محلے فقط ایک پراپر چادر بچی تھی جس سے نماز والا حجاب کیا جا سکے. پھر وقت نماز ساری لیڈیز ون بائی ون ٹرن بائی ٹرن ویٹ کرتی تھی کہ پہلے ایک عورت نماز پڑھے، جیسے ہی وہ کمپلیٹ کرے وہ چادر دوسرے کو دے گی، دوسری چادر پڑھ کے تیسری کو دے گی، اس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں. بات میں نے اس لیے کہا کہ خالی مثال نہیں ہے، اس سے میں ایسے واقعات بھی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ایک سجدہ اور ایک تسبیح اور ایک جانماز تو یوز ہو رہی ہے، اس لیے خم سے ایگزمپٹ. ایک آدھ اور بھی خم سے ایگزمپٹ ہوگی اگر اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے، کبھی مہمان آ جاتے ہیں، مہمان سے مطلب کوئی باہر والے نہیں، کوئی دوست آ گیا, کوئی پڑوسی آ گیا, کبھی بہن آ گئی, کبھی بہن کے بچے آ گئے. ایک آدھ گھر میں ہونی چاہیے, وہ پورا سال اگر استعمال نہ ہو تب بھی ایگزمٹ ہے. اس کے بعد تسبیح اور سجدہ اور جائے نماز اور نماز کی چادر کا بھی خمس واجب. یہ بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں لیکن لوگ بھول جاتے ہیں, اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن اگر مگر اور لیکن یہ تین لفظ وہ ہیں کہ جب میں نے خطابت شروع کی تھی تو میرے استاد نے مجھ کو بتایا تھا کہ خبردار یہ تین لفظ کبھی مجلس میں نہیں آنے چاہیے, کہا یہ خطابت کے اصول کے خلاف. اور جب میں نے کچھ کتابیں لکھنا شروع کی تھی جو پھر آگے پریکٹس نہ رہ سکی, تو جو میرے استاد تھے لکھنے کے, انہوں نے کہا کہ تحریر کی سب سے بڑی خرابی ہے لیکن, اگر اور مگر کا لفظ لانا. اور یہ دونوں خرابیاں تحریر اور تقریر میں بخوبی موجود ہیں میرے, اور بہت زیادہ موجود ہیں, پھر بھی گاڑی چل رہی. لیکن یہ لیکن کیوں آیا ہے؟ یہ لیکن اس لیے آیا ہے کہ عام طور پر خمس پیمنٹ کرنے والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جو خمس پیمنٹ کرتے ہیں ان کا ایک طریقہ ہے, جس کی وجہ سے بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم جو ہے نا یہ معاف ہو سکتے ہیں. وہ طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ ذرا ترتیب سے ہٹ کے مسئلہ آیا لیکن کیوں کس کی ضرورت اس وقت زیادہ ہے, ابھی جو تسبیح اور سجدہ کی بات آ رہی ہے, بلکہ اس کا مسئلہ بھی کمپلیٹ کر دوں. پہلے تمام مراجع کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسی سجدہ پر نماز پڑھی جس پر خمس واجب تھا اور نہیں دیا گیا, تو اس سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے بعد میں خمس کا پیمنٹ کر دیا, بلکہ وہ ساری نمازیں آپ کو دہرانا پڑیں گی. اس میں بعض مراجع کہتے ہیں کہ ایک بھی سجدہ اگر ایسے سجدگاہ پہ ہو گیا, اور بعض مراجع جیسے آغا خوئی کہتے تھے کہ نہیں, غلط سجدگاہ پر اگر ایک آدمی دو سجدے کرے ایک رکعت میں جو رکن, تو نماز باطل ہے. لیکن یہ تو خالی میں نے اپنی جان بچانے کے لیے جملہ کہا کہ غلط مسئلہ میری زبان پہ نہ آئے, آپ کے لیے اس جملے کا اتنا تعلق نہیں. آپ کے لیے خلاصہ یہ کہ اگر خمس واجب تھا اور نہیں دیا گیا تو اس پہ پڑھی جانے والی نمازیں بھی ریپیٹ کرنا پڑے گی. گناہ اپنی جگہ, پیمنٹ بعد میں کرنا اپنی جگہ ہے, نمازوں کی قضا بھی واجب ہے, چاہے 50 سال کی نمازیں ہوں کہ 60 سال. البتہ لیکن بعض خمس دینے والوں کی ایک ہیبٹ ہے, وہ ہیبٹ یہ ہے کہ ان پر اگر $100 خمس واجب ہوا تو وہ 100 نہیں دیتے, 5, 10, $15 ایکسٹرا دے دیتے, کہ احتیاطاً کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ مس ہو گئی ہو, کہیں ساتھ کتاب میں کیلکولیشن ہو, یا ہم اس کا بھی خمس دے رہے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے آئٹم جو اس رقم کے اندر کے ہیں وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں. یعنی اگر 5 سال بعد ان کو مسئلہ پتا چلا کہ اس سجدگاہ پہ خمس واجب تھا, ہم نے نہیں دیا, لیکن یہ پتا تھا کہ جس سال کی یہ سجدگاہ ایکسٹرا ہم نے کچھ خمس دے دیا تھا کسی نیت کے ساتھ, وہ شاید کوئی چیز مس ہو گئی تو وہ کافی وینا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ان لوگوں کی یہ ہیبٹ ان کو بہت فائدہ پہنچاتی جو پورا پورا ایگزیکٹ خمس نہیں دیتے ہیں بلکہ جتنا کیلکولیشن ہو اس میں بڑھاتے دے دیتے ہیں. البتہ بڑے بڑے آئٹم, مکان کا خمس واجب ہے اور ہم کو پتا نہیں تھا, گاڑی کا خمس واجب ہے اور ہم کو پتا نہیں تھا, سفر حج کا خمس واجب ہے اور ہم کو پتا نہیں تھا, وہ تو یقیناً اس کے اندر نہیں آئیں گے, کیونکہ اتنا زیادہ تو ایکسٹرا بڑھا کر کوئی آدمی بھی نہیں دیتا. بہرحال مسئلہ اپنی جگہ یہی کہ سجدگاہ اور کفن اور تسبیح اور جان نماز اور نماز کی چادر تک اس کے اندر شامل ہے. اچھا اب آئیے, یہ تو پچھلے مسئلے ہی کی ایک وضاحت تھی, لاسٹ لیکچر کا آخری مسئلہ تھا کہ آئٹم نمبر 12 نیسسری آئٹمس پر خمس ایگزمپٹڈ ہے چاہے استعمال نہ ہو, اس کی ایگزامپل. اب آئیے آج کی تقریر آگے بڑھائیں, یعنی مسائل تو چل رہے ہیں لیکن آج کا پہلا نیا مسئلہ خمس کی پوری فلسفی. یہ فلسفی تو نہیں, خمس کا پورا پروسیجر یہ کہ جو چیز آپ کے پاس 1 سال تک بغیر یوز کے پڑی رہے اس کا خمس دینا واجب ہے, اور جو چیز 1 سال میں یوز ہو جائے استعمال ہو جائے اس پہ کوئی خمس نہیں. لیکن پہلا مسئلہ یہ گزرا کہ جو چیز پورا سال بغیر یوز کے رہے خمس دینا, 12 ایگزمپشن آ گئے کہ 12 چیزیں بغیر استعمال کے رہیں تب بھی خمس معاف. اب آئیے الٹا مسئلہ, جو چیز یوز میں آ جائے اس کے بعد کوئی خمس نہیں, لیکن 3 ایسی چیزیں کہ آپ ان کو یوز بھی کریں گے پھر بھی خمس دینا. ان میں سے دو چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں, اس لیے میں اس کو خالی بورڈ پر لکھ دیتا ہوں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں. اب تیسری چیز آج کی چیز ہے جو اگر سے آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پیش آتی ہے, لیکن نہ صرف یہ کہ نالج کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے, بلکہ جن جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے اس میں سے 99% لوگوں کو پتا نہیں جن کا یہ مسئلہ ہے, آپ میں سے تو بہت کم لوگوں کا ہے. نمبر ایک اسراف, نمبر دو حرام. اسراف یوزیج اور نمبر دو حرام یوز, یہ پہلے کور ہو چکے ہیں. تو خمس کے مسئلے کا دوسرا حصہ کہ جو چیز آپ نے ایک سال کے اندر استعمال کر لی ڈیورنگ دا ایئر نو خمس, لیکن اگر اسراف کر کے استعمال کی تو اس کا بھی خمس دینا, یہ بات آ چکی ہے, یا حرام میں یوز کی اس کا بھی خمس آپ کو دینا. اب یہ اس کی بھی بہت ساری مثالیں آ چکی ہیں, میوزک کے کیسٹ خریدے, داڑھی شیو کرنے کا خرچہ کیا, اور بھی جو جو حرام یوز ہوتے ہیں. مگر جو بہت ہی اہم اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہ ہے بزنس ایکسپنسز. اب یہ لفظ ایکسپنسز میں نے بالکل صحیح نہیں لکھا ہے, لیکن ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں. غالباً دنیا بھر میں جہاں جہاں ٹیکس لیا جاتا ہے اس کے اندر جو آپ کے بزنس ایکسپنسز ہیں ان کو اس سے ایگزمٹ کیا جاتا ہے. خمس میں الٹا مسئلہ, خمس کا مسئلہ سمجھیے, اگر کہ جتنے لوگ بھی اس وقت میرے سامنے ہیں نہ تو ان میں کوئی ایسا بزنس مین نظر آ رہا, نہ ویسے بھی جو لوگ کمیونٹی میں آتے ہیں ان میں کوئی ایسا خاص بزنس مین نظر آ رہا, پھر یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر کہ آپ کا نہیں ہے پھر بھی آپ کو نہیں. اور یہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ 99% بزنس مین, وہ بزنس مین جو خمس دیتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ نہیں معلوم. اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی چیز آپ اپنے بزنس کے لیے خریدیں, اس لیے میں نے کہا ایکسپنسز کا لفظ صحیح نہیں, جو ایسٹ بنے بزنس کا, کوئی چیز اگر آپ بزنس کے لیے خریدیں اور پورا سال استعمال ہوتی رہے روزانہ, تب بھی سال کے آخر میں اس چیز کی ویلیو کا خمس دینا واجب. میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا, صرف اس لیے اتنا مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذریعے یا نوٹس کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے مسئلہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر اس کی ڈیٹیل وہ خود معلوم کرتے پھریں گے, لیکن پتہ چل جائے کہ ایک مسئلہ ہے. اب سنیے اس کی مثال. مثال یہ ہے کہ ہمیں اپنے پرسنل استعمال کے لیے گاڑی چاہیے. یہاں تو خیر ہر آدمی جانتا ہے پاکستان میں بعض اوقات پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا اگر ہم گاڑی خریدیں تو یہ اسراف میں تو نہیں آتا. اور پاکستان میں بھی اب کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, چھوٹے شہروں میں آج بھی یہ مسئلہ, لیکن یہاں تو ہر ایک کو پتا ہے. مکان ہمیں لینا, یہ تو سب ضرورت کی چیز ہے, گاڑی خریدی, مکان خریدا اور اس کو استعمال کیا. اگر آپ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے خریدا ہے اور استعمال کیا کوئی خمس, لیکن اگر آپ کو بزنس کے لیے گاڑی خریدنا ہے, ایک آدمی کی کمپنی ہے, کمپنی کی ایک گاڑی ہونی چاہیے اس لیے اس نے خرید, جس دن خرید اسی دن سے وہ استعمال ہو رہی ہے اور روز آنا استعمال ہو رہی ہے, دس مرتبہ دن میں استعمال ہوتی ہے, سال کے آخر میں $10,000 کی گاڑی ہے روزانہ استعمال ہوئی ہے, اس کا خمس دینا پڑے گا. اس نے اب دیکھیے, اب چھوٹی مثال گاڑی سے بہت چھوٹی مثال پہ آ رہی ہے, آپ کو اپنے پرسنل یوز کے لیے ٹیلی فون چاہیے, آپ نے ٹیلی فون کا انسٹرومنٹ خریدا, اپنے گھر میں لگایا, ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں, چاہے سال میں صرف ایک دن استعمال کریں, اگر پرسنل یوز کے لیے ہے تو اس پہ کوئی خمس نہیں. ہاں آپ نے لگا لیا ٹیلی فون اور پورا سال استعمال نہ کیا تو خمس دینا ہوگا, لیکن ایک دن بھی استعمال ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے بزنس کے لیے کوئی ٹیلی فون لگایا اور اتنا استعمال ہوتا ہے کہ دن میں 50 کال اس سے ہوتی ہیں یا اس پہ آتی ہیں, مگر استعمال کے باوجود کیونکہ ٹیلی فون بزنس کے لیے آپ نے لگایا, اس کا خمس سال کے آخر میں دینا. ایک فیکس, ایک کمپیوٹر, ایک آفس یا جہاں آپ کی دکان ہے وہاں کا فرنیچر، وہاں کی اسٹیشنری، ایئر کنڈیشن، پنکھے، بلب، ہیٹر، جتنے بھی بزنس کے لیے آپ خرچے کر رہے ہیں، البتہ وہ خرچے، اس کے لیے کوئی یقیناً صحیح لفظ ہوگا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے، وہ خرچے کہ جس کے بدلے میں ایک ایسٹ آپ کے پاس آ جائے، یعنی ایک چیز آپ کے پاس آ جائے، وہ چیز جو بزنس کے لیے آپ نے خریدی ہے پورا سال استعمال ہو، پھر بھی سال کے آخر میں آپ کو پورا اس کا حساب لگانا کہ کتنے میں نے اس پہ خرچ کیے، اس کا خمس آپ کو دینا بچوں کو. اکثر بزنس مین یہ نہیں جانتے، یہاں کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہم گاڑی خریدیں تو کوئی خمس نہیں ہے، تو بزنس کے لیے بھی وہ تو ضرورت، اپنی ذاتی ضرورت پرسنل نیسیسٹی الگ چیز ہے، بزنس الگ چیز ہے. اچھا اب ذرا میں اس کا آخری مسئلہ بھی بتاتا ہوں اور پھر یہ چیپٹر اس لیے کلوز کرتا ہوں، ورنہ اس سے ریلیٹڈ تو کم از کم 100-200 مسئلے، لیکن اس لیے یہ چیپٹر کلوز کرتا ہوں کہ اتنا یہ آپ کے کام کا مسئلہ ہے، صرف ایک اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا تھا کہ ایک مسئلہ اسلام میں یہ بھی ہے. تو میں نے مثال دی آپ کو کہ بزنس ایکسپنسز وہ بلب تک آ گئے کہ جو آپ نے اپنے آفس میں یا بزنس کی جگہ پہ لگائے، استعمال ہو رہا ہے روزانہ، پھر بھی اس کا خمس واجب. البتہ بزنس کے لیے وہ خرچے جو ختم ہو جاتے ہیں، جیسے آپ نے دکان کا رینٹ دیا وہ پیسے چلے، اس کا خمس نہیں، یا آپ نے گورنمنٹ کو کچھ ٹیکس دیا، لائسنس کی فیس دی، جس کے بدلے میں چیز آپ کے پاس آ جائے. اچھا یہاں پر ایک آخری دو مسئلے سنیے اور یہ بھی بغیر ڈیٹیل میں گئے. نمبر جو بزنس ایکسپنسز پہ آپ کو خمس دینا ہے، یہ تو میں نے بہت چھوٹے بزنس مین کی مثال دی، ورنہ آغائے خوئی اور آغائے خامنائی، آغائے خامنائی کی کتاب تو اردو میں بھی ہے سوال جواب، اس میں ہی سارے مسئلے. کارخانہ لگایا، کارخانے کے لیے اس نے $1,000,000 کی مشینیں خریدی، پھر ساری مشینوں پہ خمس دینا، وہ استعمال میں آ رہی ہیں، اسی سے اس کی زندگی گزر رہی، دینا. تو یہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کچھ زیادہ مجھے اس کا تجربہ ہوا نہیں لیکن دیکھی ہے، کہ بہت سے لوگوں کی گفتگو سے یہ پتا چلا کہ اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی کوئی چیز خریدو اور اسے بزنس ایکسپنسز میں شو کر دو تو غالباً ٹیکس میں کچھ رعایت مل جاتی ہے. شریعت میں الٹا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے کوئی چیز خریدی اسے بزنس کی چیز میں شو کر دیا تو ہمیں دینا پڑے گا. البتہ جو مسئلہ آپ کو آگاہ خوئی کی عربی کتاب میں ملے گا کوشچن آنسر والی، اور آگاہ خامنائی کی کتاب میں بھی ہے اردو والی، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدی اور یہ گاڑی مجھے گھر میں بھی استعمال کرنا ہے، بزنس کے لیے بھی استعمال کرنا ہے، یعنی اسی گاڑی کو آنے جانے کے لیے، بچوں کو اسکول پہنچانا، اور میرا بزنس ایسا ہے کہ مجھے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا، ڈلیوری دینا پڑتی، ڈلیوری میں بھی گاڑی استعمال کروں گا دونوں میں. تو ان کا وہی جواب تھا کہ بہرحال پرسنل یوز میں بھی آ رہی ہے اس لیے خمس نہیں، خمس ہوگا اس چیز پر جو 100% بزنس کے لیے خریدی جائے اور اسی میں استعمال ہو. تو ٹیلی فون آپ نے ایسا لگایا، خاص طور پر وہ لوگ کے جو گھر سے کوئی بزنس کرتے ہیں، تو گھر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اس پہ بزنس کالز بھی آ رہی ہیں، اس پہ کوئی خمس نہیں. ایک ایسا کمپیوٹر آپ نے لگایا کہ جو ذاتی استعمال میں بھی ہے، بزنس کے لیے بھی ہے، تو کوئی خمس نہیں. لیکن جو صرف بزنس کے لیے آپ نے رکھ دیا، کیونکہ پاکستان میں اور حتی انگلینڈ اور امریکہ میں بھی اپنی کمیونٹی میں بہت بزنس مین ہیں، یہاں کی طرح سے نہیں ہیں، وہاں بہت زیادہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں بہت ڈیٹیل میں مجھ کو بیان کرنا پڑتی. خیر یہ آخری چیز تھی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا، صرف اس میں جو ایک فیسلٹی ہے وہ بتا دی جائے، وہ بھی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں ورنہ بات بہت پھیل جائے گی. ہاں اتنا ضرور کہ جو بزنس کے لیے چیز آپ خریدیں گے اس سال تو آپ کو اس کا خمس دینا ہے، اس کے بعد آنے والے سالوں اگر وہ چیز کی ویلیو کم ہوتی گئی استعمال کی وجہ سے، کیا ڈپریسیشن کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کلب ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے ٹیکس پرپز میں، تو وہ آپ کو ریبیٹ مل جائے گا. مثلا $10,000 کی ایک ہم نے گاڑی خریدی، پورا سال بزنس میں استعمال کی، پھر بھی ہمیں $10,000 کا خمس ابھی تو دے دینا ہے، $2,000. نیکسٹ ایئر اس کے استعمال کی وجہ سے، اتنی رننگ کی وجہ سے، سیکنڈ ہینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت اگر $8,000 رہ گئی یا $7,000 رہ گئی، تو جو $3,000 کا کمی آئی वो नेक्स्ट ईयर जो हमारी सेविंग होगी उसमें से $3,000 हम माइनस करेंगे, बाकी का खुमस देंगे। ये एक है, इसके लिए डिटेल बहुत है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि ये आपके काम का मसला नहीं या होगा भी तो हर एक के काम का नहीं है, इसलिए सिर्फ इशारा कर रहा हूं। एक रिबेट मिलता है, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में आजकल के हालात ऐसे हैं कि इस साल जो चीज आपने फर्स्ट हैंड खरीदी नेक्स्ट ईयर सेकेंड हैंड की वही कीमत हो जाती है, तो कीमत में कोई फर्क नहीं रहता, उसमें फिर कोई रिबेट नहीं। खैर, इसके ऊपर बिजनेस का चैप्टर हम क्लोज कर दें तो ये याद रखिएगा कि बिजनेस के लिए एक मार्कर खरीदा जाए, यहां से लेकर पूरा एक कारखाना लगा के $1 मिलियन की मशीनें लगाई जाए, एक बल्ब लगाया जाए वहां पर या पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन उसको बनाया जाए, $1 का खर्चा बिजनेस पर हो या $1 मिलियन का इस्तेमाल में आ रहा है, फिर भी एट द एंड ऑफ द ईयर उसका आपको खुमस देना, पूरा हिसाब करना है कि कारपेट कितने के बिछे हैं, कर्टन कितने के हैं, ये बल्ब कितने के हैं, ये हीटर कितने का है, ये पंखा कितने का है, जो जो इसके अंदर आपने खर्च किया। अच्छा, ये तीसरा और आखिरी एग्जेंप्शन था कि जहां पे आप खर्च कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद शरीयत ने कहा कि इस पर भी खुमस दो। लेकिन ये चैप्टर क्लोज तो कर रहा हूं ये कहते हुए कि बिजनेस का मसला इतना आसान नहीं है, बहुत डिटेल चाहता है, ये देखते हुए कि समझने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहां पे मुकम्मल किया। अब आइए हम खुमस के कुछ ऐसे मसले शुरू कर रहे हैं जो मुतफर्रिक हैं, अलग अलग हैं और आखिर में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसा मसला जो पहले लेक्चर में आना चाहिए था उस वक्त नहीं आ सका, आज इसको बयान करना है। आइए इन शॉर्ट, ये जो आपने दो मसले सुने कि 12 चीजों को एग्जम किया गया है, 3 चीजें इस्तेमाल में आ गई फिर भी उसका खुमस देना, इसको जहन में रखना। खुमस का मुख्तसर तरीका यह है कि हर आदमी पर यह वाजिब है जिसके पास किसी किस्म की कोई इनकम है या कोई चीज उसके पास कहीं से आती है, उस पर वाजिब है कि वो अपना एक साल बनाए, यानी एक डेट फिक्स करे, उस डेट से लेकर नेक्स्ट डेट तक जितनी भी वो चीजें जमा करता है, कमाता है, उसको कहीं से हासिल होती है, वो पूरा साल उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, चीजें कमाता रहे, खर्च करता रहे, जमा करता रहे, इन्वेस्ट करता रहे, लेता रहे, देता रहे, जब नेक्स्ट ईयर वही डेट आ जाएगी तो फिर उस पर वाजिब है कि वो ये देखे कि नेक्स्ट ईयर उस डेट पर कितनी चीजें उसके पास वो हैं जो इस्तेमाल नहीं, पूरा साल अनयूज पड़ी रहे, उसका 20% खुमस उसको देना है। और अभी अब इस जुमले की एक वजाहत है, लेकिन खुमस देना है किसको देना है, मैंने कहा था ये भी एक अहम मसला है, मैंने कहा था ये भी एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि खुमस सही तरीके से निकालना भी वाजिब है और इतना ही अहम है सही आदमी के हाथ देना। तो अब उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, उसमें एक आखिरी बात रह गई है, वो भी आज इत्तेफाक से मैं आगा खामिनाई की किताब को वैसे ही देख रहा था तो सवाल और जवाब में मसला आया तो मुझे याद आ गया कि एक इम्पॉर्टेंट मसला लोगों को बताना, वो ये कि जब आप खुमस निकालेंगे 20% उसके दो हिस्से करेंगे, एक इमाम का हिस्सा है वो तो ला मुहाला हर सूरत में आपको मुश्तहिद को पहुंचाना, एक सादात का हिस्सा है उसमें भी आगा खुई और आगा खुमैनी और आगा खामिनाई कहते हैं कि सादात का हिस्सा भी मुश्तहिद ही को देना, तो 76 किलो, लेकिन बाकी मशहूर मराजी आगा खुई और आगा सिस्तानी कहते हैं कि सैयद का हिस्सा आप सैयद को दे सकते हैं खुद, चाहे वो भी मुश्तहिद को दे दें जो बेटर है, और चाहे आप खुद भी किसी गरीब सैयद को दे दें, लेकिन उस सैयद में सर्टन कंडीशन होनी चाहिए, वो सब बयान कर दिया गया। आखिरी जो एक मसला आगा खुई और आगा सिस्तानी के हिसाब से और उन तमाम मराजे के हिसाब से है जो आपको परमिशन देते हैं कि सैयद का हिस्सा आप खुद दे सकते हैं, जैसे आगा मोहसिन हकीम थे और आगा बुरजर्दी थे, सहमे सादात सैयद का हिस्सा जो आप सैयद को दे सकते हैं, उसमें एक बहुत अहम मसला और वो आगा खामिनाई की किताब में किसी और हवाले से आया, क्योंकि आगा खामिनाई तो इजाजत ही नहीं देते सैयद का हिस्सा पर्सनली देने को, लेकिन आगा खुई और सिस्तानी वालों के लिए बहुत अहम, वो ये कि खुमस में सैयद का जो हिस्सा وہ آپ سید کو دیں گے تو انکنڈیشنل دیں گے. کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے کہ میں یہ فہم سادات کو میں دیتا ہوں یہ میری کنڈیشن ہے. بلکہ چونکہ اسی کمرے میں عربی کلاس ہوتی تھی، اگرچہ اس کو بند ہوئے دو ویک ہو گئے لیکن تھوڑے بہت تو اس کے اثرات ہوں گے نا، اس لیے میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں عربی کا. میں خود بھی آپ کو زیادہ حجن میں نہیں کروں گا، خصوصاً جو لوگ آج پہلی دفعہ آئے ان کو پہلی دفعہ کو آخری دفعہ تو نہیں بنانا ہے نا، جتنا وہ گھبرا جائیں. زکات، فطرہ اور خمس، اس سے ریلیٹڈ قرآن کی آیتیں جو ہیں نا، یہاں یہ ہے کہ زکات کس کو دو، فطرہ کس کو دو، خمس کس کو دو. جس کے لیے آیا ہے اس سے پہلے ایک لفظ آتا ہے لے، لام زیر لے، جیسے للہ، للفقراء، للمساکین. ذل قربا جو سادات کرام کے لیے، بہرحال ایک لفظ لام آتا ہے. لام عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی کو مالک بنانا، مالک جس کا آنر. جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں المال لزید، یعنی یہ مال اس کا مالک زید، تو لام کا مطلب ہے مالک بنانا. اسی آیت سے زکات کی آیت میں بھی لفظ لام ہے، خمس کی آیت میں بھی لفظ لام ہے. دسویں پارے کی پہلی آیت، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. لام، لام کا مطلب ہے مالک بنانا. تو سہم سادات جو لوگ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں ان کے لیے مست ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ سید کو مالک بنانا. مالک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے، تمہارا ہے تم اس کے مالک. یہ جملے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات ایک سید آتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلا میرا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، آپریشن ہے، اس کے لیے مجھے خرچہ چاہیے، آپ مجھے دے دیجیے. آپ نے دے دیے. اگلے دن آپ کو پتا چلا کہ وہ اسپتال کے نام پہ پیسے لے کے گیا، فراڈ نہیں تھا، وہ ساری شرطیں تو آپ نے چیک کر لی. وہ لے جا کے اس نے خرچ کر دیا اپنے مکان کے رینٹ میں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، ہم مکان کے رینٹ کے لیے نہیں دیتے، ہم نے تو اسپتال کے لیے دیا تھا. نہیں، سہم سادات میں کنڈیشن آپ نہیں لگا سکتے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے. اگر سید نے کنڈیشن پوری ہے، یعنی وہ غریب ہے، وہ کسی بھی نام سے لے لیکن اسے حق ہے کہیں اور اسے خرچ کرنے کا. یعنی گویا اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کو آپ نے محنت کی پورا مہینہ، آپ کو ایک تنخواہ ملی، اب آپ تنخواہ کے آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی، آپ اس کو کھانے میں خرچ کریں کہ گھومنے میں خرچ کریں کہ کہیں اور چلے جائیں. جو تنخواہ دینے والا ہے وہ آپ کو شرط نہیں لگا سکتا کہ جی تم نے پورے مہینے کام کیا لیکن تنخواہ میں نے اس لیے دی تھی کہ تم اس سے اپنا فوڈ خریدو. میرا پیسہ ہے، میری مرضی، میں فوڈ خریدوں کہ مکان میں خرچ کروں کہ میرے بچوں کا دل چاہ رہا ہے تو میں ان کو سڈنی گھما کے لے آؤں، یہ میری مرضی. اسی طرح سہم سادات میں سید کو مالک بنانا ضروری ہے. اس سے ریلیٹڈ دو مسئلے نکلتے ہیں، وہ میں بتا دوں اور اس کے بعد پھر واپس خمس کے طریقے پہ جاؤں. دونوں اہم مسئلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مالک بنانا، یعنی اس کو آپ کنڈیشن نہیں لگا سکتے. حتیٰ وہ بھی اگر کسی خاص خرچے کے لیے سہم سادات آپ سے لے کر گیا تو اسے پورا پورا حق ہے کہ وہ کہیں اور اسے خرچ کر سکتا ہے. یعنی جب سہم سادات سید کو ملا تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو آپ کی تنخواہ ملی، ٹوٹل وہ مالک. اسی وجہ سے ایک اور پرابلم سالو ہوتا ہے، یہی مسئلہ فطرے کا بھی ہے، رمضان قریب آ رہا، اس لیے میں ایک ڈیٹیل میں نہیں جانا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. یہی مسئلہ فطرے کا بھی ہے اور یہی جس سے پرابلم سالو ہوتا ہے. پرابلم کیا؟ پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ والی بحث، یہ آرگومنٹ مراجعوں میں 1400 سال سے چل رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیعہ اور سنی کا کامن مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا، دوسرا مسئلہ بعد میں آ رہا، اب اس سے ایک پرابلم سالو ہوا، وہ یہ کہ ہم نے غریب سید کو سہم سادات دے دیا. اب بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا، عام آدمیوں نے نہیں، بعض پرانے مجتہدین نے، شیعوں میں بھی اور سنیوں میں بھی، کہ اگر اس کی بیوی غیر سید تو وہ تو یہ پیسے لے کے جائے گا سہم سادات کے تو اپنے گھر میں خرچ کرے گا، بیوی پہ بھی خرچ ہوگا، تو غیر سیدانی اس کو سہم سادات کیسے مل سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، سہم سادات یہ اس وقت تک تھا جب تک آپ کے ہاتھ میں، جس دن آپ نے سید کو دے دیا اب یہ سید کی اپنی انکم مانی ہوگی، جب وہ اس کا مالک بن گیا اب وہ کہیں بھی خرچ کر سکتا ہے. چنانچہ بیوی کے علاوہ بھی یہ مسئلہ بہت احتیاط کرنے والے پوچھتے ہیں اور ہے بھی کتابوں میں بھی، یعنی صحیح مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم غیر سید اور ہم ایک سادات کو ماہانہ سہم سادات دیتے ہیں یا سالانہ دیتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں وہ ہم کو کھانا کھلاتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارا ہی سہم سادات اس کے گھر میں خرچ ہو رہا ہے، اس کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں، ہم تو ہیں غیر سید، یا ہم سید بھی ہیں لیکن ہم ہیں مالدار سید، پیسے والے سید، سہم سادات تو غریبوں کا حق. کہا نہیں، جب اس غریب کو مل گیا اب وہ سہم سادات نہیں رہا، یہ اس کا مالک بن گیا، یہ اس کا مال ہو گیا، وہ پیسے والے کو کھلائے، وہ غیر سید کو کھلائے، وہ بیوی کو کھلائے، یہ اس کی مرضی. بعین ہی یہی مسئلہ فطرے کا، اور اسی میں پھر دوسرا مسئلہ فطرے کے حوالے سے آتا ہے. فطرے کے حوالے سے کیا مسئلہ آتا ہے؟ امتی کا فطرہ سید پہ حرام، یعنی غیر سید کا فطرہ سید پہ حرام. اگر شوہر غیر سید ہے اور بیوی سیدانی ہے، شوہر غیر سید ہے اور غریب ہے تو ہم نے جا کے اس کو فطرہ دیا، اپنا ہم نے اس کو فطرہ دے دیا، وہ اس نے لے لیا، ہم غیر سید ہیں، اس نے فطرہ لیا غیر سید کا، بیوی اس کی سیدانی، اب وہ غیر سید کا فطرہ اپنے گھر میں تو خرچ کرے گا، بیوی میں خرچ کرے گا. جو امتی کی زکات اور فطرہ سیدانی پہ حرام ہے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہونے جا رہا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں. جب غریب شوہر نے یہ فطرہ قبول کر لیا کہ میں اس کو لے لیتا ہوں، یہ اس کا مال بن گیا، اب بھول جائیے کہ سید غیر سید فطرہ زکات تو سب ختم. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ سید کو مالک بنانا ہے جب اس کے ہاتھ میں پیسہ گیا سہم سادات کہ اس کا اپنا مال بن گیا، چنانچہ آپ کنڈیشن نہیں لگا سکتے. اسی سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی غریب کو گھر کا خرچہ چلانے کے پیسے دیے، اس کو شوق تھا زیارت کا، اس نے گھر کو تو ڈالا نعوذ باللہ جہنم میں چلا گیا، وہ حج تو اس کا حق تھا، اس کا حق تھا، یہ اس کا مال ہے. دوسرا مسئلہ اس کے اندر اسی مالک بنانے کے حوالے سے وہ آتا ہے جو میرا ایک بہت ہی دل پسند موضوع ہے، فیوریٹ موضوع. کون سا موضوع؟ کہ لوگ نیکی کرنے جاتے ہیں، مسئلے پتہ نہیں ہوتے تو بجائے نیکی کے ان سے گناہ ہو جاتا ہے. پاکستان میں آج کل ایک بہت زیادہ کامن سینس اور لاجیکل کمپین چلی ہے، میں نے کہا یہ لاجیکل بھی مگر شریعت کے اگینسٹ، لاجیکل ہے شریعت کے اگینسٹ. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہوئے سادات سے، سید صحیح سید غریب ہے، مستحق ہے، گھر میں اس کے خرچہ نہیں، اور جو میں نے مثالیں دی ایسے کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہوئے کہ ہم نے جا کر اسے ایک کام کے لیے پیسے دیے، اس نے اس کے بدلے کسی اور کام میں خرچ کر دیا، تو لوگوں نے سوچا کہ ہم سہم سادات نکال بھی رہے ہیں، پورا بالکل جتنا بنتا ہے اتنا ہی نکالیں گے، کوئی فراڈ نہیں کر رہا ہے، اللہ سے چیٹنگ نہیں کر رہا، اگر سید کے ہاتھ میں دے دیں گے تو ہم نے تو دیے تھے یہ سوچ کر کہ اس کا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، یہ بچے کے لیے کچھ کھانا لے کے آئے گا، وہ چلا گیا اس نے زیارت کر دی مسئلہ. تو بجائے اس کے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اس سہم سادات سے اس کے لیے سورس آف انکم بنا دیں. چنانچہ غریب بیوہ سیدانیوں کو سلائی مشینیں خرید کے دی، مگر پتا تھا کہ اگر اس کو مالک بنا دیا تو اس کو بیچ کے کھا جائے گی، چنانچہ کہا کہ یہ رسید ہمارے نام، یہ رہے گی ہماری ملکیت میں یا ہماری کسٹڈی میں، تم اس کو استعمال کرو، اس کے ذریعے سے کپڑے سیو اور اس سے اپنا گھر کا خرچہ چلا. بلکہ یہی پروجیکٹ جب آگے بڑھا تو انڈسٹریل ہوم بنا دیا گیا، 10 مشینیں 15. جس آدمی نے یہ سارا پیسہ لگایا اس کو اپنے لیے ایک پائی نہیں چاہیے، بلکہ الٹا وہ کچھ خرچ بھی کر رہا اپنی جیب سے، لیکن سہم سادات سے اس نے یہ صرف اس اچھی نیت کے ساتھ، اس کی انٹینشن اچھی ہے، گڈ انٹینشن، کہ یہ سیدانیاں جو ہے نا ان کو ایک رولنگ میں اس طرح سے انکم کا ذریعہ بنا کے دے دو کہ ہر ایک کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے. مکان کا پرابلم دیکھا کہ سید ہے بیچارہ ہر مہینے کھڑا ہے کہ لائیے کرایہ مکان کا، میرے پاس مکان نہیں ہے، کرائے پہ ملے، مکان خرید کے اس کو دے رہے ہیں سہم سادات، لیکن وہی ڈر ہے کہ اگر اس کے نام کر دیں گے تو یہ مکان بیچ بات دیکھا جائے گا، پھر اسی طرح سڑک پر آ جائے گا. تو مکان اسی کے لیے دیا، کبھی اپنے لیے استعمال کا ارادہ بھی نہیں، صرف احتیاط کے طور پر کاغذ پہ نام اپنا رکھا کہ تم آنا نہیں ہو، آنر ہم ہیں یا آنر ہو بھی تب بھی کاغذ ہم اپنے نام رکھتے ہیں تاکہ تم اسے بیچو نہیں. کوئی ایک ایسا بھی آدمی اپنے لیے نہیں رکھ رہا یہ نیک آدمی, بلکہ الٹا جو گورنمنٹ کی فیس ڈیوٹی ہے یہ بھی اپنی جیب سے دے رہا. صرف اس کی نیت یہ ہے کہ غریب سید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے مکان دیا کوئی پرابلم آ جائے مکان دے کے دوبارہ بھائی ہر ایک کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہو. اسی طریقے سے سہم سعادت کا یہ غریب آدمی ہر دفعہ ہمارے پاس آتا ہے ہر مہینے, اس کو چھوٹا سا بزنس کرا دو, ایک ٹھیلا خرید کے دیا. اتنے لفظ تو ابھی چل جائیں گے نا, آپ کے بچوں کو تو سمجھانا مشکل تھا کہ ٹھیلا ویلا کسے کہتے ہیں, آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. اس ٹھیلا خرید کے دیا, چھوٹی دکان سیٹ اپ کر دی, چھوٹا سا ایک بزنس اس کا کر دی, مگر ہر چیز پیپر پہ اپنے نام اس لیے رکھی کہ ڈر لگ رہا ہے سید سے کہ سید ویسے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو بتا دیا کہ دکان تمہاری ہو گئی تو وہ کوئی بھی اس کو پرابلم پیش آئے گا وہ بجائے اس کے کہ فیوچر پلاننگ کرے کہ دکان میں نے بیچ دی میں کہاں سے کھاؤں گا, دکان بیچ دے گا. پھر تو پتہ ہے نا اسے کہ بہت سارے سہم سعادت دینے والے پھر آ جائے گا. تو ہمارا پرپز یہ تھا کہ اس کو ہر مہینے بھیک مانگنے سے بچائے گا, مگر یہ ساری نیت بھی اچھی ہے, بالکل لاجیکل ہے. شریعت کہتی ہے آپ اپنے طرف سے چیریٹی کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں کریں تو آپ کو اختیار ہے. آپ اپنی جیب سے ایک مکان خریدیں چیریٹی کی نیت اور وہ دے دیں کاغذ اپنے نام رکھیں, لیکن سہم سعادت اور زکات اور فطرے میں آپ کو اس کا اختیار نہیں, بلکہ وہ سہم سعادت ہوا ہی نہیں جس میں آپ نے سید کو یوز کرنے کے لیے مکان دیا, آنرشپ اپنے نام رکھی, گرچہ اس کے اندر کوئی بری نیت نہیں تھی, سید ہی کے فائدے کے لیے آنرشپ اپنے نام رکھی, لیکن وہ سہم سعادت نہیں ہوا. چیریٹی سے کوئی آپ چندہ ڈونیشن جمع کر کے ایسا پروجیکٹ چلائے کہ انڈسٹریل ہوم بنانا ہے, غریب سعادت کے لیے کالونی بنانا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, ویسے آپ کو اختیار نہیں. بہت دیر گزر گئی کوئی لیکن نہیں آیا. لیکن مستحد یا اس کا وکیل اگر پرمیشن دے دے تو یہ بہت پہلے گزر چکا تھا اسی خمس کے مسائل, کہ مستحد اور وکیل سید سے زیادہ سہم سعادت پہ حق رکھتا ہے, وہ سید کا بھی گارجین, تو ایک الگ مسئلہ. بہت احتیاط سے مجھے آگے بڑھنا پڑتا ہے اس لیے کہ انڈیا کے تو غالباً ڈاکٹر صاحب ہیں, لیکن انڈیا بہت بڑا انڈیا ہے, بمبئی اور گجرات میں جو خوجے حضرات ہیں, خوجے دو تین ہیں یہاں پہ, تو انہوں نے سہم سعادت سے غریب سیدوں کے لیے پورے پوری کالونی پورے پورے اپارٹمنٹ کے بلاکس بنائے. یہی عمل غلط ہے, یہی عمل صحیح ہے. اگر اپنی طرف سے انہوں نے یہ سارا انیشیٹو لیا تو غلط ہے, اور اگر انہوں نے آغا سیستانی سے یا ان کے وکیل سے پرمیشن لے کے یہ کام کیا, اور آغا خوئی سے یا ان کے وکیل سے پرمیشن لے کے یہ کام کیا, تو یہ صحیح ہے, کیونکہ دونوں قسم کے کیسز بمبئی میں ہیں. وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آغا سیستانی کے وکیل سے پرمیشن لے کے پورا ایک اپارٹمنٹ کا بلاک بنایا ہے, ان کا سہم سعادت ادا ہو گیا, اور ان کی دیکھا دیکھے کچھ ایسے پیسے والے ہیں جنہوں نے وہی کام اپنی مرضی سے کیا, کہیں حساب کتاب میں دھوکہ نہیں, لیکن یہ غلط, یعنی ان کا سہم سعادت اب تک باقی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک سال پورا ہونے کے بعد جتنا آپ کے پاس بچ جائے اس کا 20% خمس نکال کے آپ کو آگے دینا. دینے کا طریقہ کار پہلے آ چکا تھا, صرف ایک مسئلہ رہ گیا تھا, صرف ایک مسئلہ. مانیٹر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے, انٹرفیئرنس کو روکنے. اچھا خلاصہ یہ ہے, نہیں نہیں ویڈیو ویڈیو بچے کس کے قابو میں آ گئے. اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ سہم سعادت دینا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا, لیکن جب اب آگے لے گئے اسی میں ایک, اب ختم یہ چیپٹر کلو, اسی میں ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آیا اور صحیح بھی ہے, یہ اپنی جگہ شریعت اس کو مانتی. ایک بات یاد رکھیے کہ ایک سال کے ختم ہونے کے بعد جتنی چیزیں آپ کے گھر میں بغیر یوز کے پڑی ہیں آپ کو اس کا 20% دینا. لیکن پہلے سنیے اصل مسئلہ کیا, اصل مسئلہ ہے کہ اسی چیز کا 20% دینا, چیز کا. مثلا اگر آپ کے پاس ایک کپڑا پڑا ہوا 3 میٹر, تو اصلی خمس تو اس کپڑے پر واجب ہوا کہ اس 3 میٹر کا 20% نکال کے دے دو. پھر شریعت نے ہمیں ایک فیسلٹی دی کہ اگر تم چاہو تو اس کی ویلیو کا 20% بھی دے سکتے, اچھا یہ فیسلٹی ہمیں کیوں دی؟ اس لیے دی تو 3 میٹر کپڑا ہے، اگر ہم اس سے خود کپڑے کا 5واں حصہ کاٹ کے دیں گے تو مستحق کے لیے بھی بیکار ہے، اس کے بچے کی چڈی وڈی بن جائے تو بن جائے، اور کس کام آئے گا؟ اور جس آدمی کے پاس یہ کپڑا تھا اس نے اپنے سوٹ کے لیے خریدا، اس کے لیے بھی بیکار ہو گیا۔ شاید آسٹریلیا میں اتنا بیکار نہ ہو، اس لیے کہ یہاں تو مختصر سے مختصر لباس بھی چل جاتا، لیکن جو خمس دینے والے ہیں وہ اتنا تو لحاظ رکھتے ہیں اسلام کا۔ لیکن یہ ہماری فیسلٹی کے لیے دیا گیا۔ ہم نے ایک زمین خریدی، اب یہ زمین ومین کا اسکوائر میٹر ویٹر تو مجھے نہیں پتا، میں پاکستان کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے مثلا 120 گز کا ایک پلاٹ خریدا، ایک سال مکان نہیں بن سکا، پہلے سال خمس واجب ہو گیا، بیسیکلی زمین پہ واجب ہوا۔ لیکن وہی بات کہ اگر ہم اس زمین کا 1/5 کاٹ کر مستحق کو دیں گے تو وہ 1/5 اس کے بھی کسی کام نہیں آئے گا، باقی جو 4/5 رہ جائے گا 80%، وہ ہمارے لیے بھی مکان جیسے ہم چاہتے ہیں اس سے چھوٹا ہو جائے گا۔ ڈنر سیٹ ایک گلاس ہے، اب اس کا اگر ہم 5واں حصہ کاٹ کے دیں گے مستحق کو تو اس کے پاس بھی خالی ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑے پہنچیں گے، ہمارے پاس بھی بیکار گلاس پہنچے گا۔ لیکن بنیادی طور پر بیسیکلی خمس خود اس چیز پر واجب ہوا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے تو میرے پاس کچھ چیزیں تو ہیں، پیسے نہیں ہیں، کیش نہیں ہے، میں خمس کہاں سے دوں؟ تو کہا جائے گا کہ کیش تو بعد کا مسئلہ تھا، فیسلٹی دی تھی شریعت، خود اسی چیز کو اسی کا 5واں حصہ نکالو۔ اچھا کہیں کہیں یہ پاسبل بھی ہوتا، ہمارے پاس 5 کپڑوں کے یا سوٹ پیس بغیر استعمال کے پڑے، کیش دینا ضروری نہیں، اگر ان کی ویلیو برابر تو ان میں سے کوئی ایک آپ مستحق کو دے دیں گے، آپ کی ذمہ داری ختم۔ اس میں آپ سادات کا حصہ بھی مستحق کو دے دیجئے، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوا کہ سہم سادات سید کو دینا اجازت ہے، لیکن بیٹر ہر صورت میں یہ ہے کہ مستحق کو دے۔ تو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چیزیں آ گئی ہمارے پاس، یا ہمارے پاس کیش نہیں ہے، یا ہمیں اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ ہم لے آئے تھے مثلا 5 سجدگاہ ہیں، پتہ نہیں کہ کتنے کی، ایک سجدگاہ اٹھا کر آپ پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری ختم۔ تو اصل میں تیس کا 5واں حصہ دے دیں تب بھی آپ کی ذمہ داری، بلکہ اصلی تو وہی واجب، اصل میں تو اس 30 کے اندر خمس واجب ہوا، فیسلٹی دی گئی کہ آپ اس کے بدلے اس کی ویلیو لگائیے، اس کا 20% دے دیجیے۔ تو اگر آپ کے پاس 20-20 ڈالر والے 5 سوٹ ہیں، سب کے ویلیو برابر ہے، رنگ اور ڈیزائن الگ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویلیو برابر ہونی چاہیے، تو اب آپ کے پاس 100 ڈالر کے سوٹ ہیں، یا 20 ڈالر کیش آپ دے دیں وہ آپ کو فیسلٹی ہے، یا خود ان میں سے ایک سوٹ اٹھا کے آپ دے دیں، یا اگر ویلیو کم زیادہ تو جتنا خمس بنتا ہے، مثلا ایک 15 ڈالر کا سوٹ ہے، 20 ڈالر کا ہے، 25 ڈالر کا ہے، سب ملا کے 100 ڈالر کے ہیں، 20 ڈالر خمس واجب ہے، کوئی ایک 20 ڈالر والا سوٹ آپ جا کے دے دیں۔ آج کل کے مہاراجے نے اس کے بعد والے اسٹیج کو منع کیا، لیکن سن ضرور لیجیے، ہو سکتا ہے بات کا کوئی مرجع اس کی اجازت دے دے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ بھی ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا۔ اور احتیاطاً بتا دو کہ ابھی 2-3 سال پہلے آیت اللہ عراقی کا انتقال ہوا، وہ یہ فیسلٹی دے چکے تھے، میرے کیسز جو ہیں وہ 1975 سے شروع ہوئے ہیں، تو آغا خوئی اور خمینی کا زمانہ تھا، کچھ کیسٹوں میں ان کے مسئلے ہیں، پھر آغا گلپائیگانی کے مسئلے ہیں، پھر آغا روحانی کے مسئلے ہیں، پھر آغا سبزواری کے مسئلے ہیں، پھر آغا عراقی کے مسئلے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک کیسٹ میں آپ نے ایک مسئلہ سنا، دوسرے میں اس کے الٹا سنا، تو یقیناً ہوا یہ ہوگا کہ وہ جو پہلا کیسٹ ہے وہ آغا خوئی کے زمانے کا ہوگا، سیکنڈ کیسٹ آغا عراقی کے زمانے کا ہوگا۔ وہ کیا ہے مسئلہ آغا عراقی والا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو خمس دیا جائے جو بے حجاب عورت نہ ہو، داڑھی منڈا مرد نہ ہو، اس میں بھی میں نے بتایا کہ آغا عراقی نے اجازت دی۔ اسی طرح ایک سہولت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے مراجع نہیں مانتے ہیں لیکن احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں، اور آغا عراقی اجازت دے چکے ہیں، آئندہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اجازت دے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ خمس آپ کا کپڑوں پر واجب ہے۔ میں مثال کے ذریعے بات مکمل کروں تاکہ جلدی سے بات ہو جائے۔ 5 جوڑے آپ کے پاس ہیں، خمس واجب ہے، تو پہلا واجب تو ہے کہ انہی میں سے ایک دے دو۔ پھر ایک فیسلٹی دی کہ اچھا اس کے بدلے کیش بھی دے سکتے ہو، یہ ایک فیسلٹی ہمارے لیے۔ بعض مہاراجے جیسے آغا عراقی نے کہا کہ تیسری بھی فیسلٹی، وہ یہ ہے کہ کیش بھی نہیں دو، ان کپڑوں میں سے نہیں, تمہارے گھر میں کوئی اور چیز پڑی ہے جس کی فی الحال تمہیں ضرورت نہیں. ہر گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیکار سی, لیکن وہ $20 کی, اب اس کی ضرورت نہ رہی, یا اس کا فیشن نکل گیا یا دل بھر گیا, کپڑا نہیں ہے وہ, کپڑے کے بدلے کپڑا دو, وہ تو پہلا مسئلہ. وہ ہے مثلا کوئی پرانا سا فرنیچر, ایک کرسی پڑی ہوئی, البتہ کرسی استعمال کے قابل ہو, کوئی اس میں پرابلم ہو تو غلام حیدر بھائی سے مدد لے لیجئے, لیکن اتنی بیکار ہے کہ اٹھا کے پھینکنا ہے وہ نہیں, ایک کرسی پڑی, اب ضرورت نہیں اس کرسی, یہ $20 کی ہے. تو خمس کپڑے کا واجب, پہلا واجب تھا اسی کپڑے میں سے ایک دے دو, دوسرا یہ تھا اس کے بدلے کیش دے دو, تیسرا یہ کہ ہم نے سوال کیا کہ نہ ہم کیش دینا چاہتے ہیں نہ ہم کپڑا دینا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ایک کرسی ہے جو ہمارے کسی کام کی نہیں, البتہ ویسے کرسی ٹھیک ٹھاک ہے, بیٹھا جا سکتا ہے, استعمال ہو سکتی ہے, یہ بھی $20 کی ہے. تو کپڑے کے بدلے میں ہم کرسی دینا چاہتے ہیں. تو جیسا میں نے کہا کہ آج کل کے مشہور مہاراجی نے تو کہا کہ احتیاط کے واجب ہے, یہ نہیں چلے گا, لیکن ابھی ابھی آگے راکی گزرے انہوں نے کہا کہ یہ بھی چل جائے. $20 اسلام کو چاہیے, چاہے کپڑوں میں سے نکلے جس کے خمس ہے, یا کیش نکلے یا کوئی اور چیز لا کے دے. انہوں نے اجازت دی تھی اس زمانے میں, تقریباً 2 سال ان کی مرجعیت چلی تھی, تو وہ مسئلہ کیسٹوں میں بہت آیا, اس لیے بہت زیادہ ہی کام کا مسئلہ. گھر میں کچھ چیزیں ایسی پڑی ہوتی ہیں کہ جو بیکار نہیں ہوتی لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جیسے آج کل یہاں پر میں نے بہت سے لوگوں سے سنا, میجورٹی تو نہیں لیکن ایک اچھا خاصا نمبر, کہ جی ہم نے نیا کمپیوٹر خرید لیا, پرانا کمپیوٹر بیکار نہیں ہے, خراب نہیں ہے, ٹوٹا ہوا, ضرورت نہیں رہی, لیکن بہرحال اس کی مارکیٹ میں ایک ویلیو تو ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کوڑے میں پھینکیں آپ نے کہا میں خمس میں دے دوں اس کو. تو اگر کہ یہ بات کچھ ذرا بری لگ رہی ہے, دل بھی کہہ رہا ہے کہ جو چیز اپنے کام کی بھی نہیں, ایک طرح سے سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹر کی ویلیو بھی کچھ نہیں ہوتی, اور آپ خمس میں دینا چاہ رہے ہیں, لیکن بہرحال ویلڈ مسئلہ تھا آگاہ راشی کو, اور خالی انہی کا نہیں تھا, کیونکہ باقی سارے مراجع نے احتیاط واجب لگائی تھی, اس لیے اس ٹائم پر دوسرے مرجع والے بھی اس مسئلے پہ عمل کر رہے تھے. اب وہ ختم ہو گئے فیسلٹی, لیکن پھر مل سکتی. تو یہاں پر ایک مسئلہ اور مکمل ہوا, یہ بعض لیڈیز میں یہ مسئلہ چلا تھا, کیونکہ مردوں کی باتیں میں سنتا ہوں, لیڈیز میں بھی میرا ریپرزینٹیٹو موجود ہے فی الحال, تو کچھ باتیں آتی ہیں مسئلے مسائل کی, عورتیں ویسے نہ گھبرائیں, صرف مسئلے مسائل والی باتیں آتی ہیں, باقی تو باتیں نہیں آتی ہیں. تو وہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے پاس کپڑے ہیں تو کیا ہم کپڑوں میں سے خمس دے سکتے ہیں, گیوا دے دیں, تو نہ صرف ٹھیک دے سکتے ہیں بلکہ تو سب سے پہلا واجب یہی, اصل واجب یہی, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے کہ کپڑے کاٹنا نہ پڑے, ڈنر سیٹ توڑنا نہ پڑے, مثلا کوئی جیولری کا سیٹ ہے تو اس میں بندے نہ نکل جائیں اور زمین کٹ کے چھوٹی نہ ہو جائے, فیسلٹی ہم کو دی گئی. اب یہیں سے ایک آخری مسئلہ آج کا اور سن لیجئے, اگرچہ باتیں بہت ساری ہیں لیکن 3 بجے نماز کا وقت ہے اور تقریباً 2:45 ہو چکے ہیں, ایک آخری مسئلہ جو بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت انٹرسٹنگ مسئلہ ہے اور اس کے اندر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی, لیکن خمس کے علاوہ دوسرے ٹاپک کی اس لیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں. آج کا آخری مسئلہ, تھوڑے سے 2-4 مسئلے خمس کے ابھی باقی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ مکمل کر دیے جائیں گے. آج کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی پر کسی چیز میں خمس واجب ہو اور اس نے اس چیز کا خمس نہیں دیا, چاہے انٹینشنلی نہیں دیا یعنی وہ خمس کو مانتا ہی نہیں تھا, توجہ ہی نہیں تھا, یا یہ کہ وہ خمس ریگولر دیتا تھا, یہ چیز اس کے ذہن سے مس ہو گئی, جیسے میں نے کفن کی یا سجدہ کی مثال دی. یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس میں فرق نہیں ہے, جو آدمی خمس مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں دینا, ایسے ایسے لوگوں کو میں نے بدلتے دیکھا ہے کہ یقین بھی نہ آئے, اگر یہ ہیومن نیچر ہے, اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ کبھی بھی چینج ہو سکتی, تو نہیں مانتا تھا اب ماننے لگا, یا باقاعدگی سے خمس دیتا تھا کوئی چیز اس کے ذہن سے نکل گئی تھی, اب اگر ایک چیز ایک آدمی کے پاس کئی سال رہی اور اب وہ خمس دینا چاہتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پریزنٹ ویلیو پر خمس دے گا یا جس ویلیو پر وہ چیز اس نے خریدی تھی اس پہ خمس دے گا. مثلا ایک مکان جب ہم نے خریدا تھا اس وقت وہ پاکستانی اصطلاح میں $100,000 کا تھا, یہاں کی اصطلاح میں $100,000 کا تھا, خمس نہیں دیا. آج ہمیں خمس کا احساس ہوا یا آج ہمیں پتا چلا کہ اس مکان پہ بھی خمس دینا اور اس وقت اس کی قیمت ہو گئی ہے $1.5 لاکھ ڈالر, $150,000, تو خون فم کو قیمتیں خرید پر دینا ہے جو اس کی پرچیز پرائز تھی تو 20,000 بنے گا. یا آج جس دن ہم خمس دینے جا رہے ہیں پریزنٹ رینج تو 30,000 خمس بنے گا. بلکہ مکانوں کی قیمت تو بہت تیزی سے بڑھتی ہے, کس قیمت پر خمس دینا. اس کے اندر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا شریعت کا اصول ہے جو نماز میں بھی کام آتا ہے, جو آپس کے لین دین میں بھی کام آتا ہے اور خمس میں بھی کام آتا ہے. وہ اصول یہ, میں بہت ہی اس کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, آپ غور کیجئے گا تو شراب کو مزہ دیا جائے. اصول یہ کہ جس وقت خمس واجب ہوا تھا, جس دن آپ نے خریدا تھا وہ دن نہیں, نہ آج کا دن دیکھا جائے گا نہ اس دن, جس دن خمس واجب ہوا تھا اس دن آپ کے پاس یہ مکان جس حالت میں تھا وہی خمس آپ کو آج دینا. مجھے پتا ہے کہ کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن یہ تو ایک اصول تھا جس کی وضاحت سنی. اگر آپ نے دیکھیے لاکھ کا لفظ لوگ سمجھیں گے, ہمارے لیے 100,000 بار بار کہنا مشکل ہو رہا ہے, لاکھ صحیح. اگر آپ نے $100,000 جمع کیے سال ہو گئے اور اس کے بعد خمس نکالے بغیر مکان خرید لیا اور اس کے بعد اس مکان کا استعمال نہیں کیا 2-3 سال تک اور آج آپ خمس دینا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو خالی $20,000 خمس دینا ہے. اور اگر آپ نے یعنی پیسے آپ کے جس پیسے سے آپ نے مکان خریدا, اگر پہلے وہ 1 سال تک آپ کے پاس پڑا رہا اس کے بعد آپ نے مکان خریدا, تو جب پہلا سال کمپلیٹ ہوا تھا اس وقت مکان نہیں تھا آپ کے پاس, پیسے تھے, تو $100,000 پہ $20,000 خمس واجب ہوتا ہے, آپ کو وہی دینا چاہے بعد میں آپ نے اسے مکان خرید بھی لیا. اور اگر آپ نے $100,000 جس سے مکان خریدا وہ 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے جمع کیے پھر مکان خریدا, 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد خمس کی ڈیٹ آ گئی, تو جس وقت خمس کی ڈیٹ آئی کیش آپ کے ہاتھ میں تھا یا مکان آ چکا تھا؟ اگر کیش آپ کے ہاتھ میں تھا تو خمس اس پر واجب ہو, آج بھی آپ کو وہی $20,000 دینا چاہے اب وہ مکان 3 لاکھ کا ہو گیا. اور جس وقت ڈیٹ آف خمس آئی تھی اس وقت اگر مکان آپ کے پاس آ چکا تھا چاہے 1 دن پہلے آپ نے خریدا تھا, 1 دن پہلے خمس آپ کو دینا ہے آج کی ویلیو پر. کیوں؟ اس سے پہلے والا مسئلہ آپ کی مدد کرے گا. جس دن ڈیٹ آف خمس آئی اگر اس دن آپ کے پاس مکان تھا تو ایکچوئل خمس 1 لاکھ کا نہیں ہوا, مکان کا 5واں حصہ آپ پر واجب, آج بھی وہی چلائے گا کہ مکان کا 5واں حصہ آپ کو دینا آج بھی. اور اگر جس دن ڈیٹ آف خمس آئی اس دن کیش آپ کے پاس تھا تو $20,000 آپ کو دینا تھا. اچھا آپ دیکھیے پہلے قصور یہاں سے سمجھا دوں میں. اگر کبھی آپ نے کسی سے کوئی قرضہ لیا یا کسی سے فراڈ کیا, چیٹنگ, دھوکہ دیا, 50 سال پہلے پیسے کی ویلیو تو بہت زیادہ بڑھتی رہتی ہے. میں پاکستان کی مثال دوں کہ آج سے 50 سال پہلے ایک مومن نے دوسرے مومن کے 100 روپے مار دیے, اس وقت 50 سال پہلے 100 روپے بہت بڑی چیز. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں مثال نہیں ہے, میرے دیوار برابر جو پڑوسی تھے یہ ان کا واقعہ, اور پھر بہت لمبا کیس چلا تھا. 100 روپے مارے تھے, اس وقت 100 روپے میں 2 تولہ یعنی 20 گرام سونا آتا تھا. آج 20 گرام سونے کی قیمت پاکستان میں 12,000 112,000. اب جن صاحب نے پیسے مارے تھے ندامت کا احساس ہوا, شرمندگی ہوئی, کسی وجہ سے واپس کرنے جا رہے ہیں, 100 روپے کا نوٹ لے کے وہ پہنچے کہ بھائی میں نے آپ کے 100 روپے مارے تھے یہ واپس نہیں. اگرچہ ان دونوں میں 20 سال کیس بھی چلا تھا پاکستان کی عدالت میں. جن صاحب کے پیسے مارے تھے انہوں نے کہا 100 روپے لے کے کیا کروں گا, 100 روپے میں سگریٹ کی ڈبیا بھی نہیں آتی, آج کل یہ واپس لے جائیے اگر آپ کو احسان ہی کرنا ہے نا, تو اس زمانے کے 100 کی جو آج ویلیو بنتی ہے یہ دیجیے مجھے. انہوں نے کہا میں نے آپ کے 100 روپے لیے تھے, میں 100 واپس کروں گا, اور واپس بھی انہوں نے اسی لیے کیا کہ بھائی آپ کو 100 کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بچے کو بھی یہ دیتے ہیں تو وہ ناخن چڑھاتا ہے کہ کیا آپ نے دے دیا, اب دے دو گناہ بھی معاف ہو جائے. ان کی نیت بھی ہے. وہ جو صاحب تھے جن کا کہنا ہے کہ اس وقت 100 کتنی بڑی رقم تھی اس وقت, وہ نہیں ہے نا ندیم صاحب, گولی مار میں 100 روپے کا مکان ملتا تھا, وہ جو برساتی کوارٹرز ہیں پاکستان بننے کے بعد جو گورنمنٹ نے مہاجروں کو بنایا, 100 کا جس کی قیمت آج 50,000 ہو گئی, 100 अगर आप होते आज के वैल्यू दीजिए 10,000। उन्होंने कहा मसला शरीयत पूछ रहे थे। महाराजे के पास पहुंचे, महाराजे ने कहा बहरहाल कैश अगर किसी का आपने लिया तो जितना लिया था उतना ही वापस करेंगे, चाहे आज उसकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, 100 ही देना। हाँ, अगर 50 साल पहले ये उन साहब का 20 ग्राम सोना ले जो 100 रुपए का था, तो आज इनको 20 ग्राम सोना वापस करना पड़ता जो 12,000 का। कैश ले लें तो 100 साल भी गुजर जाए जितने लिए उतना ही देना। चीज ले लें तो वही चीज आज रिटर्न करना जो इसकी कीमत बन रही है। अगर आपने एक मकान लिया और उसका खुमस नहीं दिया तो ये देखा जाएगा जब डेट ऑफ खुमस आई थी उस वक्त कैश आपके पास था और खुमस नहीं दिया तो 20,000 आप पर वाजिब हुए, तो आज तक 20,000 रहेंगे। और अगर उस वक्त आप मकान ले चुके थे चाहे एक दिन पहले आपने साइन किया एग्रीमेंट पर और कब्जा ले लिया, तो जिस वक्त डेट ऑफ खुमस आई आपका यानी मुस्तहक का आप मकान के अंदर बन रहा था, तो आज भी मकान के अंदर उसका 5वां हिस्सा है। यानी जो मसला शरीयत ने हमें और आपको अपने पर्सनल मैटर्स में बताया वो अपने लिए भी वही रखा कि आज ये मकान अगर 10 लाख का हो चुका उस वक्त 1 लाख का था, तो जिस दिन डेट ऑफ खुमस आई उस दिन मकान आपके पास था कि कैश आपके पास था? कैश था तो 20,000 वाजिब था, आज भी 20,000 देना चाहे मकान ये 10 लाख का हो 1 मिलियन का हो गया। और उस दिन जिस दिन डेट ऑफ खुमस आई थी उस दिन अगर आप मकान ले चुके थे चाहे एक दिन पहले लिया तो मुश्तहक का मकान के अंदर बना था, आज भी उसका हक उसी मकान में है, जो उसकी 5वें हिस्से की वैल्यू है वो दीजिए। वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, इसलिए 3 बजे नमाज का वक्त है तो मैं आज की तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। ये मसले पे गौर कीजिएगा, बहुत अहम मसला है। खुदावंदा हमें अपने दीन का ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। खुसूसियत के साथ शाबान का महीना, इमाम हुसैन की कुर्बानी का महीना, इमाम जमाना की विलादत का महीना, खुदावंदा हमें कम अज कम इमामत के सारे हक और खुसूसन खुम्स की सही अदायगी की तौफीक अता फरमा और ज़ुहूर इमाम में ताज़ीम फरमा। दुआएं भी कुछ रह गई हैं, इंशाल्लाह महफिल में हो जाएंगी। सवाल जवाब आ जाएगा इंशाल्लाह, ये सेटिंग होती रहेगी एक दो क्लास के अंदर। आप यहाँ नहीं बैठा चले, सारे जरूर काम रुक जाते हैं।